اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
صلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد
وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عرف نفسه عرف ربه. صلوات على محمد.
اللهم صل.
میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو شب ولادت امام حسن مصطفیٰ سبط اکبر ابو محمد حسن ابن علی ولادت باسعادت کی مبارکباد عرض کرتا ہوں. ہر امام کی ولادت کا انداز ایک ہی جیسا ہوتا ہے، چاہے وہ حسن مشتبہ ہو کہ حسین شہید کربلا، یا آپ دونوں کے والد بزرگوار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ولادت کی مناسبت سے ان کے نظم کا ماحول پیدا ہو ہی چکا تھا، اس لیے بطور خراج عقیدت میں بھی چند اشعار کسی ایک بزرگ شاعر کے کہے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہر امام کا انداز ولادت ایک جیسا ہے، اور امام حسن علیہ السلام کی آمد سے بھی وہی کیفیت پیدا ہوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ہوئی، جو امیر المومنین کی تشریف آوری سے ہوئی، اور وہ یہ کہ آپ کی آمد سے گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، تشکیق سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، جھوما نسیم عقل سے نوع بشر کا باغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، اوج خرد پہ صبح کی سرخی آیا ہوئی، یہ آئے تو حریم نظر میں عزا ہو. گل ہو گیا زمین پہ اوہام کا چراغ، تشکیق سے یقین کو حاصل ہوا فراغ، جھوما نسیم عقل سے نوع بشر کا باغ، اترا دماغ دل میں تو دل بن گیا دماغ، اوج خرد پہ صبح کی سرخی عیا ہوئی، یہ آئے تو حریم نظر میں عزا ہوئی. اسرار کائنات الٹنے لگے نقاب، تعبیر کے حدود میں آئے زمیں کے خواب، معنی سے روشناس ہوا حرف خاک و آب، ایوانِ روزگار میں یوں آئے بو تراب، جیسے ورود شبنم تابندہ پھول پر، گویا نزول وہی بتون رسول پر. سلمائے روزگار کو زرین قبا ملی، انسانیت کو دولت صدر ارتقا ملی، ہستی ہوئی قدر کے گلے سے قضا ملی، آغوش میں رسول کو اپنی دعا ملی، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے. اور جن کی آمد سے تابا ہوئے علوم، درخشاں ہوئے عقول، روشن ہوا زمین تدبر کا عرض و طول، معقولیت کے سر کو ملا افسر قبول، شائستہ زندگی کے مرتب ہوئے اصول، جو برق طور فکر ہے وہ نور مل گیا، دنیائے بے نظام کو دستور مل گیا. دنیائے بے نظام کو دستور مل گیا، محراب حق میں روح خطابت ہوئی آیا، جھومی سروں پہ رشد و ہدایت کی بدلیاں، اٹھی نگاہ خم ہوئے ابرو کھلی زباں، دوڑے ہوا پہ تیر لچکنے لگی کماں، نکلی جو منہ سے بات دلوں میں اتر گئی، ذہن گریز پا کی سواری ٹھہر گئی۔ منبر پہ آفتاب تکلم آیا ہوا، موجے مئے غدیر لیے خم آیا ہوا، دریائے مرحمت میں تلاطم آیا ہوا، انصاف کے لبوں پہ تبسم آیا ہوا، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر، جس سے اگے نقوش و تصویر بن گئی، تصویر ایک شعائے جہانگیر بن گئی، کاپی شعان مشرق تفسیر بن گئی، تفسیر ایک رواد کی زنجیر بن گئی، زنجیر طاق روح کی قندیل ہو گئی، قندیل قوس عرش میں تبدیل ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ محفل کا کوئی رنگ پیدا ہو جائے۔ صلوات پڑھا۔ ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو۔ اس درس کو درس سمجھ کے نہیں، آج کے دن اسپیشل طور پہ اور خصوصی طور پر اسے محفل سمجھ کر آپ سنیے۔ پھر دوسری طرف خود ہماری محفل ہو یا مجلس، منابر ہونا، مدارس ہونا، ہمارے ممبر خود ہماری درسگاہیں ہیں۔ ہماری محفل کو درس سمجھ کے سنیں، درس کو محفل سمجھ کے سنیں۔ صلوات پڑھیں۔ تاکہ موضوع وہی رہے لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، کیونکہ ولادت کا موقع ہے، اس لیے جو ہے کیونکہ ابھی تک آپ بہت تھک چکے ہیں تھوڑا سا جو ہے، لیکن ایسا نہیں کہ یہ اس موضوع کے تحت نہیں ہے، ہمارا جو تسلسل ہے اسی تسلسل کے تحت ہے، اور وہ تسلسل یہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ یہ جو معارف ہیں یہ اہل بیت ہی کے پڑھائے ہوئے دروس ہیں، یہ اہل بیت ہی سے ملے ہوئے معارف ہیں۔ یعنی یہ جو جس دسترخوان پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج، یہ دسترخوان حسنی دسترخوان ہے، امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان۔ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے ہم صرف وہ چیزیں نہ کھائیں جو ہر دسترخوان پہ جو ملتی ہیں، بلکہ وہ معارف حاصل کریں جو امام حسن علیہ السلام ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو معرفت نفس کی بحث ہے، یہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، ہم جب اپنے کو نہیں پہچانیں گے تو اہل بیت کی اہمیت بھی ہم کو معلوم نہیں ہوگی کہ اہل بیت علیہم السلام سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے۔ ہم بھی ان سے وہی مانگیں گے، مشکل کشا سے وہ مانگتے ہیں لوگ جو نعوذ باللہ جو بنی اور بقال سے مانگتے ہیں، جیسے راشن کی دکان پہ ٹھہر کر ہم چاول مانگتے ہیں کہ اے راشن کی دکان والے، ہمارے گھر میں چاول ختم ہو گیا ہے، آٹا ختم ہو گیا ہے، شکر ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم ائمہ علیہم السلام سے مانگتے ہیں کہ گھر بنا رہے ہیں، سیمنٹ کی کمی ہو گئی ہے، ریتی کم پڑ گئی ہے، اینٹ کم ہو گئی ہے، تو ذرا ہمارے لیے اینٹ کا انتظام کر دیجئے مولا، ہمارے لیے سیمنٹ کا انتظام کر دیجئے، ریتی ختم ہو گئی ہے مولا، گھر کئی دن سے ویسے ہی پڑا ہوا ہے، گھر بن نہیں رہا، چھت ڈلی نہیں ہے، بارش ہو رہی ہے مولا، ہمارے لیے کچھ چھت کا انتظام ہو جائے، گھر کا انتظام ہو جائے، دکان نہیں چل رہی ہے، کئی دن سے گراہک نہیں آئے ہیں، چاول نہیں بک رہا ہے، راشن کوئی خریدنے کے لیے نہیں آیا ہے، شکر ویسی رکھی ہوئی ہے، پتی خراب ہو رہی ہے، مولا کچھ نہ کچھ انتظام کریے، یا کوئی یہ کہ بھائی مولا ہمارے لیے کھانے کا انتظام، روٹی کا انتظام کر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر جگہ مل سکتی ہے، کسی بھی بازار۔ یہ جو موسیٰ کی قوم جو موسیٰ سے مانگتی تھی، وہی ہم اپنے علی سے مانگ رہے ہیں، وہی ہم حسن مشتبہ سے مانگ رہے ہیں، جو یہودی قوم اپنے موسیٰ سے مانگ رہی تھی کہ اے موسیٰ ہمیں ککڑی چاہیے، کھیرا چاہیے، جو بات جو ہم یہاں منا بھائی سے مانگتے ہیں، جو ہم منا بھائی سے مانگتے ہیں وہ مولا کائنات سے مانگ رہے ہیں۔ تو ہماری عقل پہ پتھر پڑیں گے یا نہیں کہ آپ امام حسن کے دسترخوان پہ بیٹھ کے امام حسن سے وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جو منا بھائی سے مانگتے ہیں، پکوڑی لائیے ختم ہو گئی ہے، چائے لائیے ختم ہو گئی ہے، اتنی ہی معرفت ہے ہم کو, یعنی ہم جو مولا کو سمجھے ہیں تو منا بھائی کے برابر سمجھے ہیں ابھی, اس سے ہم بڑے ہی نہیں ہیں, وہ نظر نہیں آ رہے یہاں پہ, پتہ نہیں کہاں ہے, تو وہ مشکل حل کر رہے ہوں گے وہ مشکل حل کرنے میں لگے ہوں گے, کسی کو چائے کی مشکل ہے, کسی کو کھانے کی مشکل ہے, وہ مشکل حل کر, مشکل کشا کو جو مشکل حل کرنا ہے, اگر توحید سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو امیر المومنین کا سہارا لینا ہے, قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو امام حسن کا سہارا لینا ہے, اگر ہم اپنی ذات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہمیں امام حسن کا سہارا لینا ہے کہ مولا بتائیں کہ ہمیں, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے علم الانسان ما علم یعلم, ہم نے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا, نہیں جانتا تھا کا مطلب یہ ہے وہ جان ہی نہیں سکتا تھا, جو چیزیں انسان جان ہی نہیں سکتے ہیں وہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے, اہل بیت علیہم السلام کے در سے وہ معارف ہمیں ملے ہیں جو دنیا کا کوئی شخص ہمیں نہیں دے سکتا ہے, وہ معارف ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے در سے ملے ہیں, تو آپ سوچیں کہ یہ رزق جو اللہ شکم مادر میں کسی بچے کو پہنچاتا ہے وہ کس طرح سے پہنچاتا ہے, کس طرح سے ہماری تخلیق ہوئی, ہم کیسے پلے کیسے بڑھے, اس وقت آج ہم پیدا ہونے کے بعد میں ہزاروں مشکلات سنا رہے ہیں کہ ہمیں یہ مشکل ہے, ہمیں یہ مشکل ہے, ساری چیزیں جو بازار میں رکھی ہوئی ہیں نا اس کے لیے مشکل ہے کہہ رہے ہیں, یہ جو بازار میں رکھی ہوئی ہیں اس کو خریدنے کے لیے کہہ رہے ہیں مشکل ہے, یعنی پیسے بھی لا کے امام آپ کے جیب میں ڈالیں گے جا کے خرید کے لو, یا خود خرید کے بازار سے سودا لا کے آپ کے گھر میں پہنچائیں, کریں تو کیا کریں آخر, کہتے ہیں یہ دعا بتا دیجئے, یہ دعا پڑھ کے آپ کیا کریں گے, یعنی مولا گھر پہ لا کے چاول پہنچائیں, یعنی آپ کیا چاہتے کیا ہیں, یعنی اپنے مولا سے چاہتے کیا ہیں کہ امام زمانہ آپ کی کیا خدمت کریں, یعنی آپ کی کیا پذیرائی کریں آخر, بتائیں کیا کریں, آپ کیا توقع رکھتے ہیں آپ, آج ہم مشکلات کی شکایت کرتے ہیں نا کہ یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے, یہ ساری مشکلات ایک مال میں چلے جائیے بڑے سے, ساری مشکلات وہاں پہ حل ہو جائیں گی, باہر نکل جائیے ختم ہو گئی بات, اتنی ہی مشکلات ہیں ہماری جو ایک سپر مارکیٹ میں جانے سے حل ہو جاتی ہے, اور کیا ہے مشکلات, اگر ہم مشکلات کی بات کرتے ہیں تو اس وقت مشکل تھی جب ہمیں سماعت مل رہی تھی, جب ہمیں بصارت مل رہی تھی, جب ہم مشکل میں تھے, جب کوئی آ کے ہماری مشکل کشائی کرتا, اس وقت اگر ہمیں سماعت نہ ملتی تو بتائیے زندگی میں کوئی ڈاکٹر آج ایسا پیدا ہوا, اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے آج کوئی ڈاکٹر دنیا میں ایسا ہے جو پورے مادرزاد کو آنکھیں دے دے, سائنس کی اتنی ترقی ہونے کے بعد ہماری مشکل سائنس حل نہیں کر سکتی, دنیا کا کوئی علم, دنیا کا کوئی طبیب, کوئی دنیا کا کوئی حاذق طبیب ہماری مشکل کو حل نہیں کر سکتا, اگر ہم آنکھ لے کے دنیا میں نہ آتے کورے مادرزاد ہوتے تو آپ بتائیے کہ ہمیں آنکھ کوئی دے سکتا تھا, اگر ہم کرے مادرزاد ہوتے پیدائشی طور پہ بہرے ہوتے تو کون ہمیں سماعت دے سکتا تھا, ہم اندھے ہوتے تو کون ہمیں بصارت دیتا, ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہم گونگے پیدا ہوتے تو کیسے ہمارے منہ میں زبان آتی, کیسے ہم بول پاتے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل اس وقت تھی ہم کو جس وقت کوئی مشکل کشانہ تھا ہمارے پاس, جب کوئی اس وقت ہمارے لیے پریشانی کا سبب تھا جب ہمارا وجود تشکیل پا رہا تھا, جب ہم بن رہے تھے, جب کوئی ہمیں بنا رہا تھا, ہم جب مانگ بھی نہیں سکتے تھے, کون سی دعا پڑھتے, کون سا وظیفہ پڑھتے کہ پروردگار مجھے سماعت دے دے, میرے مالک مجھے بصارت دے دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا قلم سماعت بھول کے آگے نکل جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تو بصارت لکھنا بھول جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تو گویائی لکھنا بھول جائے, کوئی اللہ کو یاد دلاتا پروردگار مجھ پہ رحم کر دے, کوئی کمی نہ کرنا میرے وجود میں, میرے ہاتھ بن رہے ہیں بغیر ہاتھ کے مجھے نہ بھیجنا, مجھے بغیر پیر کے خلق نہ کرنا, میری تخلیق فرما دے, لیکن بغیر مانگے دینے والے پروردگار پر, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ اپنا وظیفہ بھول چکا ہے, اس کو اپنے وظیفے یاد دلانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. تمہیں جو وظیفہ اس نے بتایا ہے تم اسے بچا لاؤ. اپنا کام آپ کریں, اس کا کام وہ کرے. اس کا کام اسے یاد دلانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ. آپ کو پر اتنا احسان کیا, اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے. اسی کا اگر انسان شکریہ بجا لائے جتنی چیزیں ملی ہیں, تو مزید کے لیے شرم آئے گی مانگتے ہوئے کہ جو کچھ تو نے دیا ہے اس کا ابھی تک شکر کہاں بجا لایا گیا ہے. اور اگر شکر بجا نہ لانے کے نتیجے میں اگر اسے چھین لیا جائے گا تو کیا ہوگا, زندگی بھر اسی کو مانگنے میں لگ جاؤ گے. جو سماعت دی ہے اس کا شکریہ ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ہم میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے. ہم جو چیز ہمیں نہیں ملی ہے اس کے بارے میں ہم مانگتے ہیں, اہل بیت جو چیز مل گئی ہے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جو چیز مل چکی ہے اس کا وہ شکر بجا لاتے ہیں. ہم لوگ جو چیز نہیں ملی ہے اس پہ ناراحت ہیں, ہمیشہ اللہ سے شاکی ہیں, شکایت کرتے ہیں, تو نے کیا دیا کیا دیا کیا دیا. جو دیا اس کا شکریہ بجا لایا؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَزِيدًا, اگر تم شکریہ بجا لاؤ گے تو ہم خود تمہیں اضافہ کریں گے. اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر ہم اس نعمت کو چھین لیں گے. یعنی سماعت کا شکریہ بجا نہ لانے سے اللہ ہماری سماعتوں کو, ہماری سماعت کو ہم سے چھین سکتا ہے, ہماری بصارت کو ہم سے چھین سکتا ہے, ہماری گویائی کو ہم سے چھین سکتا ہے, ہماری نعمت وجود کو ہم سے چھین سکتا ہے. تو نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے. اب یہاں سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں. بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں زندگی مل رہی ہے, کہ اس کی بہت ساری تفسیریں ہوئی ہیں کہ کنتم امواتن فحیاکم, تم مردہ تھے تمہیں زندہ کیا گیا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم مردہ تھے تمہیں حیات دی گئی, ہے نا, شکم مادر میں تمہیں حیات دی گئی, تمہیں زندگی دی گئی, ایک مکمل زندگی دی گئی. کبھی سوچیے آپ, ایک مکمل حیات گزار کے ہم ماں کے شکم سے باہر نکلے ہیں. جب ہمیں پورا وجود مل چکا تھا, ہماری آنکھیں بن گئیں, ہماری سماعت, ہماری بصارت, سب کچھ ہمیں مل گئی, دماغ بن گیا, دل بن گیا, ہاتھ پیر سب وجود میں آ گئے, اتنی دیر رہے کہ ایک لمحے میں ہمیں حیات بھی ملی. پہلے کیا تھا؟ نطفہ تھا, مضغہ بنا, علقہ بنا, اور یہ بنا اور وہ بنا, اور ہڈیوں کا ڈھانچہ, اس پہ باریک کھال, یہ سب ہونے کے بعد اس میں حیات پھونک دی گئی, نفخت فیہ من روحی کی منزل بھی آ گئی, انسان کو زندگی مل گئی. پھر پیٹ ہی میں بھوک بھی لگنے لگی, پیاس بھی لگنے لگی, کھانے بھی لگے, پینے بھی لگے, ہضم بھی کرنے لگے, یہاں تک کہ اتنا رہے وجود ملنے کے بعد, اتنا رہے کہ سر کے بال اگائے, بوڑھے ہو گئے پیٹ میں رہتے رہتے, ہے نا. ڈاکٹر تو یہی کہتے ہیں کہ 3 مہینے میں ہی بچے کو زندگی مل جاتی ہے, روح مل جاتی ہے. آپ لوگ تھوڑا سا قریب آ جائیں, کیونکہ تھوڑا سا قریب ہے, سلوات پڑھیں. تین مہینے 4 مہینے میں ہی حیات مل گئی, 5واں مہینہ گزر رہا ہے, 6ٹا مہینہ گزر رہا ہے, 7واں مہینہ گزر رہا ہے. یہ ایک مہینہ آپ کے حساب سے ہے نا, کیا معلوم اندر بچے کے لیے بھی ایک ہی مہینہ ہو جو آپ کے لیے, اس لیے کہ وہ دنیا الگ ہے شکم مادر کی. رحم مادر کی دنیا ہماری اس دنیا سے بہت مختلف ہے. کیا وہاں کے شب و روز اور ہمارے شب و روز دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ ہم یہیں کے شب و روز کا حساب قیامت کے لیے بھی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اور یہی, اور اسی 70 برس کی زندگی کو, 60 برس کی زندگی کو, اسی میں ماضی بھی, اسی میں حال بھی, اسی میں فیوچر بھی, سب اسی میں, اسی 70 برس میں ماضی بھی آتا ہے ہمارا, حال بھی آتا ہے, اور ہم فیوچر بھی بنانے لگتے ہیں, ہمارا فیوچر بھی ختم ہوتا ہے, مر بھی جاتے ہیں, سب ہو جاتا ہے اسی 60 سال میں. اور یہ یہاں کے 60 سال ہیں, اور خداوند عالم کہہ رہا ہے قیامت کا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہوگا. وہاں کا ایک دن پچاس ہزار سال, تم جتنے سال گنتے ہو نا یہاں پر دنیا کے, 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. تو یہاں کی یہ بات ہے. تو ماں کے شکم کے اندر جو ساعت گن رہے ہیں وہاں کون سی گھڑی لگی ہوئی ہے کہ ہم دیکھتے کہ کتنا ٹائم وہاں گزر رہا ہے؟ وہاں کی ایک کروٹ ایک سال کے برابر بھی ہو سکتی ہے یہاں کی. تو وہاں کا ایک سال, وہاں کا جو ہے نا ایک سال یہاں کا ایک لمحہ ہوگا, یہاں کا ایک گھنٹہ وہاں کے ایک سال ہوں گے. اور پتہ نہیں جو ہے نا وہاں پر ہو سکتا ہے 4 مہینے وہاں پر 40 سال ہو گئے ہوں, کیا پتا. کچھ تو 7 مہینے میں پیدا ہو جاتے ہیں, کچھ 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں, یعنی کچھ کوئی جو ہے 70 برس کا ہو کے پیدا ہوتا ہے تو کوئی 90 برس کا ہو کے پیدا ہوتا ہوگا. آپ دیکھیں نا بعض بچے تو شکلن بھی پورے بوڑھے ہوتے ہیں. ابھی بچہ پیدا ہوا تھا نا کچھ دن پہلے, لوگوں نے کہا دیکھو یہ بوڑھا بچہ پیدا ہوا. ارے ویسے بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں, آپ کو بچے دکھتے ہیں, وہ اندر وہ بوڑھے ہی رہتے ہیں. وہاں سے جب یہاں آتے ہیں تو بچے بن کے آتے ہیں, یہاں پیدا ہو رہے ہیں, وہاں تو مر کے قتل, وہاں پہ ان کا انتقال ہو گیا, وہاں سے وہ نکل گئے, وہاں کا انتقال ہو گیا, یہاں آ کے پیدا ہوئے ہیں. وہاں سے تو جگہ خالی چھوڑ دیا نا, وہاں پہ تو ان کا انتقال ہو گیا, منتقل ہو گئے وہ. تو وہاں اتنا رہے کہ ناخن نکل آئے, اتنا رہے کہ سر کے بال نکل آئے, اور زیادہ رہتے تو منہ کے دانت نکل آتے. تو اب وقت آ گیا تھا جب بن کے تکمیل پا گئے اور آرام سے رہ گئے, سکون سے رہ گئے, اب عادت ہو گئی رہنے کی یہاں پر, بغیر مانگے کھانے کو مل رہا ہے, بغیر مانگے پینے کو مل رہا ہے. وقت ہوتے ہی جو ہے وہاں پہ جو ہے منہ میں شیشی تھما دی جائے, رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, جس ٹائم پہ جتنی غذا ملنا ہے سب مل. تو اتنی راحت کی زندگی, جنت کی زندگی چھوڑ کے کوئی انسان کیوں آئے گا یہاں مرنے کے لیے؟ پتہ نہیں کہ یہاں پہ کوئی پوچھنے والا بھی ہوگا کہ نہیں, یا کوئی پرسان حال بھی ہوگا یا نہیں, وہاں جائیں گے تو کوئی ہمیں آغوش میں لینے والا بھی ہوگا یا نہیں, کوئی ہمارا استقبال بھی کر رہا ہے. یہ سارے اندیشے یقیناً اس ذہن کو جسے وجود مل چکا ہے, جسے زندگی مل چکی ہے, جو مانوس ہو چکا ہے, جو وہ رہتے رہتے وہاں پر اس کو دلچسپی ہو گئی ہے اس جگہ سے, وہ کیسے چھوڑ کے آ سکتا ہے اس دنیا میں؟ جو صورتحال اگر بچے کی کیفیت کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں آج خود اپنی کیفیت کو سمجھنا ہوگا کہ آج ہم یہاں رہتے رہتے ابھی 20 سال 30 سال 40 سال جب ہم یہاں رہ گئے تو اب ہمیں یہاں رہنے کی عادت ہو گئی, یہی انہی مردوں کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی, انہی ظالموں کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی, انہی بھنگیوں کے ساتھ رہنے کی عادت ہو گئی, انہیں جھوپڑیوں کے بستی میں رہنے کی عادت ہو گئی, انہیں لٹیروں میں رہنے کی اتنی عادت ہو گئی کہ یہاں سے جانا نہیں چاہتے. کیا بمبئی والے جانا مرنا چاہتے ہیں؟ بولے بمبئی میں کون سی زندگی ہے, یہاں تو مچھروں کے بیچ میں آپ رہتے رہتے اوب نہیں گئے, مرنا نہیں چاہتے؟ کہا نہیں مرنا چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بیچ رہتے رہتے عادت ہو گئی ہے, جب تک مچھروں کو دیکھتے نہیں طبیعت بحال نہیں ہوتی. یہاں رہتے رہتے عادت ہو, یہاں کے کھانے کی عادت ہو جاتی ہے. پھر ایران, عراق, امریکہ گئے تو پھر وہاں کے کھانے پسند نہیں آتے, کیونکہ وہاں پہ جو کھانے ہوتے ہیں, جو اپنے تربوز وغیرہ ہوتے ہیں, اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھتے نا, وہ پسند نہیں آتے. یہاں پر جو سڑک کے اوپر سے جو دھول اڑتی ہے اور جس طرح سے مکھیاں بیٹھتی ہیں, جیسا مچھر بیٹھتے ہیں, تو مزے سے لپ 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 کھاتے ہیں تو اچھا دکھتا ہے. اس میں ایک دو جو ہے جانیں بھی اندر چلے جاتی ہیں, مچھر چلے جاتا ہے, مکھی چلے جاتی ہے, تو فری میں مکھیاں مل جاتی ہیں. مچھر کسی اور ملک میں نہ مکھڑی ملتی ہے, نہ مچھر ملتا ہے, نہ ہی جو ہے چونٹیاں کھانے کو ملتی ہیں. یہاں اچھے اچھے جو ہے گڑ کھائیں گے تو 10 چونٹیاں اندر چلے جائیں گے, شکر کھائیں گے تو چونٹیاں اندر چلے جائیں گے. یہاں کی دنیا ہی کچھ الگ ہے ہندوستان کی. اسی طریقے سے جہاں بھی رہتا ہے آدمی, وہاں سے اتنی اس کو دلچسپی ہو جاتی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے تو کہتا ہے نہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, تمہارے یورپ میں کیا ہے, آؤ ہندوستان میں دیکھو, یہیں سڑک کے اوپر مچھلی بھنی جا رہی ہے, وہ ہو رہا ہے, کیا مزہ آ رہا ہے, بغیر مانگے سونگ کے چلے جائیے. دوسری جگہ تو سونگنے کو بھی کباب کی بو نہیں سونگنے کو ملتی, یہاں تو فری میں کباب کی بو سونگتے ہوئے چلے جائیے. کھانے کو نہ ملا تو کم سے کم سونگنے کو تو ملے گا. کوئی ملک ہے ایسا؟ پتہ نہیں جو ہے فائیو اسٹار ہوٹلوں میں کہاں اندر ہوتا ہے, کہاں پکتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا, بو تک نہیں آتی. بیٹھے رہتے ہیں بو نہیں آتی, مہک نہیں آتی. ہندوستان میں چلتے رہیے مہک آتے رہے. بہرحال یہاں کی دنیا میں, اب یہاں سے کی دنیا چھوڑ کے کوئی جا سکتا ہے؟ اتنی گندی دنیا, لیکن چھوڑ کے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بمبئی میں رہنے والے سے کہیے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, تاجروں کی جگہ ہے بھائی, یہاں مزدوروں کی جگہ ہے. کام کرنا ہے تو رہو, ورنہ اگر نہیں کام سونا ہے تو جا کے جو ہے بنارس میں وہاں جا کے سو جاؤ, جو ہے اعظم گڑھ میں سو, اتنی ہریالی ہے, ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں, وہاں جا کے سو جاؤ. یہاں سونے کی جگہ نہیں ہے, یہاں اتنی اتنی جگہ کے لیے لوگ مر رہے ہیں. تو لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں ہم بمبئی ہی میں رہیں, جاؤ بمبئی میں رہو, ہے نا. بہرحال بمبئی میں رہنے والا ہو یہ لندن میں رہنے والا, یہ چھوڑ کے جانے کے لیے آپ بتائیے تیار ہے؟ اتنی عادت ہو گئی ہے یہاں رہتے ہوئے کہ یہاں سے جانا نہیں چاہتے, یہاں کے لوگوں سے, جبکہ وہاں آپ کا انتظار ہو رہا ہے, وہاں انبیاء ٹھہرے ہوئے ہیں, معلوم ہے آپ کو, وہاں مرسلین آپ کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہیں. یا ہارو حمدانی میں یمت یرانی, جو مرے گا مجھے دیکھے گا. علی انتظار میں ٹھہرے ہوئے ہیں, لیکن مولائی بھی مرنا نہیں چاہتا. جبکہ مولا کہہ رہے ہیں ملنگ سے بھی کہو مر جاؤ تو ملنگ بھی کہے گا میں بھی نہیں مروں گا. کسی ملنگ سے کہو جاؤ تم ہر سال اربعین میں جاتے تھے جناب زینب کے روزے پہ, جاؤ ان کے لیے جان دے دو. اے ملنگ تو تو کہتا ہے نا کہ تیری جان بھی علی پہ قربان ہے, جا قربان کر دے اپنی جان. کہے گا نہیں قربان کروں. علی انتظار میں ٹھہرے ہوئے, کہا نہیں. ارے علی ہے انتظار میں کھڑے ہوئے. ائمہ کا دیدار ہوگا, مرتے ہی ائمہ کا دیدار ہوگا, مرسلین کا دیدار ہوگا, آدم نظر آئیں گے, نوح نظر آئیں گے, خلیل. کیا تم بزم انبیاء میں نہیں جانا چاہتے؟ وہاں نیک لوگ ہیں, یہاں بد لوگوں کو چھوڑو, وہاں نیک لوگوں کی صحبت میں چلے جاؤ. پھر بھی کہتے ہیں نہیں. اتنی دلچسپی ہو گئی ہے اس دنیا سے, سڑی گلی, اور یہ جیسا میں نے بتایا نا, بمبئی سے اتنی دلچسپی ہو گئی ہے کہ یورپ بھی کوئی نہیں جانا چاہتا, کہیں نہیں جانا چاہتا, یہیں پہ یہی گلیوں میں پھرنا, یہی. ابھی جو کھلی میں جو لوگ رہے ہیں بمبئی کے, جو چھال میں, کیا کہتے ہیں اس کو, چال میں جو رہ رہے ہیں نا, ان کو بلڈنگ میں یہاں رکھی ہے, یہاں پہ بلڈنگ بن رہی ہے یہاں کے, کہیں نہیں جو مزہ یہاں آتا ہے نا وہ وہاں نہیں آتا. یہاں کھلے کھلے گھر ہے, سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, ایک ساتھ نہا رہے ہیں, ایک ساتھ گا رہے ہیں, ایک ساتھ بجا رہے ہیں. وہاں پہ جائیں گے فلیٹ میں رہیں گے, کوئی کسی کی صورت دیکھنے کو نہیں ملے گی, کس سے بات کریں گے, کیسے زندگی گزاریں گے, کہاں وہ جو ہے وارسوا میں اندھیری میں جا کے رہیں گے. وہ اندھیری میں جا کے رہنے والے الگ لوگ ہیں, ہم کو یہاں سے مزہ ہی نہیں آتا. کہتے ہیں یہاں کی بات ہی الگ ہے. یہ دنیا, تو آپ بتائیے کہ جو شکم میں مادر میں جو بچہ ہے وہ آنا پسند کرے گا؟ نہیں. جب اس کو حکم ہوتا ہے کہ طبیعت اور نیچر کا تقاضا یہ ہے کہ تم مانو یا نہ مانو, نیچر تمہیں ڈھکیل کے بھیجے گا. وہ کہے گا پروردگار یہ تو جنت ہے, وہاں جا کے میں کیا کروں گا. لیکن قدرت کہے گی نہیں, جاؤ یہاں سے نکلو, ڈھکیل دے گی, زبردستی ڈھک لے گی. اور اگر زیادہ رہیں گے تو وارننگ دی جائے گی, تم بھی مرو گے, تمہارے اندر تمہاری ماں بھی مرے گی. اب رہنے کی یہ جگہ نہیں رہی, وقت ختم ہو چکا ہے, باہر آؤ. تو اب روتے ہوئے باہر آتا ہے, باہر آتے چلانے لگتا ہے, چیخنے لگتا ہے, نہیں نہیں میں نہیں جانا چاہتا, نہیں جانا چاہتا, اس دنیا میں نہیں جانا چاہتا. یہ لوگ کون ہیں, یہ دنیا کیا ہے, یہاں پر کھانا بھی ملے گا کہ نہیں, پانی بھی ملے گا کہ نہیں, یہاں دودھ ملے گا, شہد ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. تو نہیں ابھی ٹھہرو تھوڑی دیر. نہیں آ آ چیخ رہا ہے, چلا رہا, پتہ نہیں اس کے حساب سے کتنی دیر تک چلا رہا ہے وہ. یہاں کے ایک منٹ چلا رہا ہے, وہاں کے کتنے گھنٹے تک چیخ رہا ہے وہ. ابھی وہ دنیا میں آیا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لوگ کون ہیں, کیا ہوگا میرے ساتھ, کیا سلوک ہوگا. وہاں اچھا اندھیرا تھا, سکون سے سو رہے تھے. جب آدمی سو رہا ہو نا, اس کو لائٹ کھول دیجیے, کس نے لائٹ کھولی, ہے نا, بھڑکے گا کہ نہیں بھڑکے گا. وہ آرام سے ماں کے شکم میں اندھیرے میں سو رہا تھا, یہاں آتے ہی سورج کی روشنی نظر. اس لیے سورج کی روشنی دیکھنا ہی نہیں چاہتا, کہتا لائٹ بند کرو. جب رات ہوتی ہے نا, جب آنکھ کھول دیتا ہے, ہاں یہ اچھا ہے, اندھیرے میں رہنا پسند ہے، پھر اجالا آتے پھر آنکھ بند کر لیتا ہے۔ اور لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، چچا آئے ہیں، پھوپھی آئے ہیں، آنکھ کھولو بیٹے آنکھ کھولو، گا نہیں ہم تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اندھیرے میں رہتے تھے، اب چال میں آ گئے، ممبئی کی چال میں آ، اتنے لوگ کہاں گئے، وہاں گئے میں وہاں سکون سے پڑے تھے، ہے نا، ایک فلیٹ میں الگ تھے، اکیلا فلیٹ تھا، اب یہاں آنے کے بعد میں معلوم ہوا بھائی بہنیں یہ وہ چلم چلی یہ سب شیخ پکار، نہیں چاہیے یہ دنیا ہی نہیں چاہیے، ہم رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اب ایک دوسری بات، سوال یہ ہے کہ ماں کے شکم میں جو اسے آنکھ مل رہی تھی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو آنکھ مانگ نہیں رہا ہے، اس کو آنکھ اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ جس وقت ایک گڑے پڑتے ہیں، جس وقت جو ہے وہ پورے اوزار کے نام مجھے نہیں معلوم ہے، کہ جس طریقے سے دیوار میں جو سوراخ کیا جاتا ہے، ویسے جب آنکھ کے اندر جب سوراخ کیا جا رہا ہوگا تو کتنا تڑپتا ہوگا۔ آنکھ کے حلقے جب بنائے جاتے ہیں، کان کے اندر جب سوراخ کیا جاتا ہے تو کیسے تڑپتا ہوگا۔ پروردگار مجھے کان کیوں دے رہا ہے تو؟ وہاں تو بچہ کہتا ہے نہیں چاہیے، شاید ایسا ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ اندر بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ہم ان کو تو یاد نہیں ہے، ہماری بھی شاید کیفیت یہی رہے، ان کو یاد نہیں ہے، لیکن یقیناً ایسا ہوا ہوگا جس وقت کان کے اندر جو ہے لگا دیا گیا ہوگا، کیلے ویلے ٹھونسے گئے ہوں گے، تو ہم چیخے ہوں گے کہ پروردگار مت دے یہ سماعت، مت بنا میرے یہ کان، تو آواز آئی ہوگی نہیں ضروری ہے یہ، تجھے آج پتہ نہیں چلے گا، جب تو جائے گا نا دنیا میں، جب تجھے اس کا احساس ہوگا، وہ کہے گا پروردگار یہاں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں تو مجھے کان دے رہا ہے، کیوں اتنی تکلیف دے رہا ہے، مجھے آرام سے سونے دینا، کیوں مجھے تکلیف دے رہا ہے، یہاں اگر کان مجھے مل بھی جائیں میں سنوں گا کیا، پہلے بتائے۔ ماں کے شکم میں اگر مجھے بہت توجہ سے، کیونکہ گفتگو بہت اہم موڑ پہ ہے، کہ اگر ہمیں ماں کے شکم میں جس وقت سماعت مل رہی تھی تو ہم چیخ کے کہہ رہے تھے پروردگار اگر تو مجھے یہاں سماعت دے بھی دے، کان مجھے دے رہا ہے تو میں، مجھے بتا کہ یہاں کس کی میں آواز سنوں، کون سی آواز ہے یہاں سننے، میرا بھائی ہے یہاں، میرا دوست ہے یہاں، یہاں کوئی گلوکارہ ہے، یہاں کوئی محمد رفیع ہے جس کی آواز میں سنوں گا، ماں کے شکم میں کس کی آواز آئے گی؟ آپ کیوں سماعت، ہاں جس وقت محمد رفیع ہوگا، جس وقت جو ہے گلوکارائیں ہوں گی، اس وقت مجھے سماعت دے تو صحیح ہے، یہاں کیوں دے رہا ہے، یہاں کیوں؟ آواز آئے گی کہ اگر تم نے یہاں سے سماعت نہ بنا کے گئے تو وہاں تم بہرے خلق ہوں گے، اگر تم نے یہاں بصارت نہیں لی تو وہاں جانے کے بعد تم اندھے کہلاؤ گے، تمہیں یہاں تکلیف ضرور ہو رہی ہے مگر برداشت کرو، یہاں ضرورت ہے اس بات کی، یہاں ضرورت ہے اس بات کی، یہاں قدم کا ملنا ضرور، اگرچہ کہ چلنے کے لیے یہاں اسپیس نہیں ہے، زمین نہیں ہے، یہاں پہ کہاں چلو گے، کہاں دوڑو گے؟ تو وہ کہے گا پروردگار پیر کی ضرورت کیا ہے، تو پیر تو یہاں چلنے کے لیے، زمین کہاں ہے یہاں چلنے کے لیے، ہاتھ اٹھانے کے لیے تو یہاں جگہ نہیں ہے، تو کیوں ہاتھ دے رہا ہے؟ اللہ کہے گا نہیں، ان ہاتھوں کو ایسی جکڑے رہو، ان پیروں کو ایسی سنبھال کے رکھو، یہ ہاتھ پیر ابھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہاں جائیں گے تو ان ہاتھوں کی بھی ضرورت پڑے گی، ان پیروں کی بھی ضرورت پڑے گی، ابھی تو صرف تم لیتے جاؤ، ابھی یہاں سماعت دے رہا ہوں خاموشی سے لے لو، بصارت دے رہا ہوں خاموشی سے لے لو، گویائی دے رہا ہوں خاموشی سے لے لو، اور جب یہ سب چیزیں لے لو گے تو تمہیں اس کی قدر وہاں ہوگی، پوری طور وہاں ہوگی، کہ جہاں جہاں تمہارے لیے دیکھنے کے لیے ہزاروں منظر ہوں گے، خوبصورت مناظر ہوں گے، اس وقت تم ترسو گے ان آنکھوں کے لیے، جب آنکھ والے کہیں گے کاش تمہیں آنکھ ہوتی تو تم دیکھتے کہ کتنا خوبصورت تاج محل بنا ہے، تو تاج محل کے لیے آنکھ چاہیے نا، یہ ہریالی دیکھنے کے لیے، یہ زمین کی خوبصورتی، یہ نہروں کی روانی، یہ دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے نا، یہ بدلتا ہوا آسمان کا رنگ، مسلسل جو چادریں بدلی جاتی ہیں نا آسمان کی، بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، روز جو کائنات کو دھولا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، یہاں کی تازگی، یہاں کی تر و تازگی، یہاں کی خوبصورتی، یہاں کا چمن، یہاں کی باغ و بہار، یہاں کے پھول، یہاں کی رنگ برنگ دنیا، یہاں کی ہریالی، جیسے جو ہے قالین بچھا دی گئی ہو سر زمین پر، اس طرح سے بہترین قالین ہیں جس کے اوپر آپ ٹہل رہے ہیں، یہاں کی اتنی خوبصورتی، رنگ برنگ کے میوے، رنگ برنگ کی جو ہے دنیائیں، اور جو ہے نامعلوم ہزاروں رنگ و روپ کے جانور، ہر طریقے کے دیکھنے کے لائق، ہر چیز دیکھنے کے لائق، ہر منظر دیکھنے کے لائق، چاند دیکھو، تارے دیکھو، ستارے دیکھو، کہکشانوں کو دیکھو، یہ چاند دیکھو، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ آب و ہوا، یہ حیوان، یہ جانور، یہ طیور، یہ وحوش، ہزاروں دنیائیں دیکھنے کے لیے، دیکھ آنکھ کھول، یہ زمین ہے، یہ آسمان، سب کچھ دیکھنے کے لیے، اگر یہ آنکھ لے کے نہ آتا تو آپ بتائیے کیا گزر جاتی ہم پر، اگر ہم اللہ کی بات نہ سنتے اور اس وقت سما بصارت لے کے دنیا میں نہ آتے تو پچھتاتے یا نہیں پچھتاتے، بولیے پچھتاتے یا نہیں پچھتاتے، یہ کہنے کا جواز تھا کہ نہیں، یہاں تو دیکھنے کے لیے کوئی منظر نہیں ہے، پروردگار تو بسر کیوں دے رہا ہے جبکہ مبصرات یہاں پہ نہیں ہیں، یہ منطق چلے گی کہ پروردگار یہاں پہ تو کیوں سماعت دے رہا ہے جبکہ یہاں مسموعات ہی نہیں ہیں، سننے کی چیزیں ہی نہیں ہیں، آوازیں نہیں ہیں، تو پھر کان کیوں دے رہا ہے؟ سوال جواب یہ ہے کہ یہاں پر جب نہیں دیا جائے گا، یہ منزل تمہاری تعمیر کی منزل ہے، یہاں پر تم بنائے جا رہے ہو، یہاں کے لیے تمہیں نہیں بنایا جا رہا ہے، وہاں کے لیے تمہیں بنایا جا رہا ہے، جہاں تمہارے لیے آنکھ کی بھی ضرورت ہے، کان کی بھی ضرورت ہے، زبان کی بھی ضرورت ہے، سب چیزوں کی جہاں ضرورت پڑے گی وہاں کے لیے تمہیں بنایا جا رہا ہے، یہاں کے لیے یہاں نہیں بنایا جا رہا ہے، وہاں کے لیے یہاں بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم یہاں آ گئے تو اب قدرت کہہ رہی ہے کہ یہ جو تمہیں سماعت دی گئی تھی وہ یہاں کے لیے دی گئی تھی، وہاں پر اب وہاں بھی جانا ہے، ایک اور سفر باقی ہے، ایسا نہیں کہ یہاں سفر تمہارا مکمل ہو گیا، بلکہ یہاں سے ایک نئے سفر کا آغاز ہونے والا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کرو کہ ایک اور سفر باقی ہے، یہ ڈرامہ نہیں ہے جو پیش کر رہا ہوں میں، یہ حقائق ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو خود قرآن مجید میں موجود ہیں، اس میں کی کوئی بات میری طرف سے نہیں ہے، نہیں یہ غریب کی محنت نہیں ہے، یہ سب کے سب جو ہے روایات اور احادیث کی مدد سے ہے، شاید میں تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا رنگ بھر رہا ہوں ان الفاظ میں، لیکن یہ سب کی سب حقیقتیں خود قرآنی حقیقتیں ہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جس وقت تم وہاں محشور ہوں گے، جب وہاں تمہیں اٹھایا جائے گا اور تم پوچھو گے پروردگار لما حشرتنی اعما، تو نے کیوں مجھے اندھا اٹھایا ہے، تو آواز آئے گی کیونکہ تم دنیا میں بھی اندھے تھے اس لیے تمہیں یہاں اندھا اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ تم بہت سوچنے کی بات ہے، لما حشرتنی، قرآن کی آیت ہے یہ، تو لما حشرتنی اعما، پروردگار تو نے کیوں مجھے اندھا ہو، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، آج ہماری آنکھ ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، جب ہمیں محشر میں اٹھایا جائے گا تو ہم آنکھ لے کے اٹھیں گے، یہی تو سوچتے ہیں، اور کیا سوچتے ہیں، کیا کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم آج یہاں تو آنکھ رکھتے ہیں لیکن جب ہمیں محشر میں اٹھایا جائے گا تو ہم اندھے اٹھیں گے، کس کے ذہن میں تصور ہے بتائیے، ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ جب یہاں آنکھ ہے وہاں آنکھ ٹٹولے گا، آنکھ کھولنے کی کوشش کرے گا تو آواز آئے گی کہ نہیں تمہاری آنکھ نہیں ہے، تو کہیں گے پروردگار کیوں تو نے مجھے اندھا خلق کیا ہے، کہا ہے تو آواز آئے گی کہ تم دنیا میں بھی اندھے تھے، یا دنیا میں کیسے اندھے تھے، اس لیے کہ آنکھ کے پیچھے ایک اور آنکھ تمہاری بننے کی ضرورت تھی، وہ تمہیں خود بنانے کی ضرورت تھی، تمہیں خود بنانی ہے، یعنی ہر بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو تمہیں وجود ملا ہے یہ تو اللہ نے دیا ہے، اب تمہارے اختیار سے تمہیں اپنی آنکھیں بنانا ہے، اب یہ تم اپنے قلم سے اپنے کان بنانا ہے، اور جتنی سماعت بھرنا ہے اس میں تم بھر لو، زیادہ سماعت رکھنا ہو تو زیادہ، کم سماعت رکھنا ہو تو کم، بہرے ہی رہنا چاہتے ہو تو بہرے، کان کے پیچھے کان اور بنانا ہوگا، وہ کان کیسے بنے گا، جب ہم سننے کے عادی ہوں گے، سننے کے عادی کیسے بنیں گے، کہتے ہیں کہ تمہارے کان نہیں ہیں کہ تمہارے کان میں یمن کے مظلوموں کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے، یہاں مظلوموں کی دلخراش فریادیں تمہیں سنائی نہیں دے رہی ہے، مظلوموں کی آواز تمہیں سنائی نہیں دے رہی ہے، فلسطین کے مظلوموں کی آواز تمہیں سنائی نہیں دے رہی ہے، اگر اگر نہیں سنائی دے رہی ہے تو تم بہرے ہو گئے. اگر حق سنائی نہیں دے رہا ہے تو سمجھیے کہ کان بہرے ہو گئے. اگر حق دکھائی نہیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ اندھی ہو چکے ہیں. اگر حق نظر نہیں آ رہا ہے تو آنکھ اندھی, آنکھ سے حق دیکھنے کی کوشش کریں. اگر حق نظر آ رہا ہے تو سمجھو ہماری آنکھیں زندہ ہیں. اگر ہمیں یہاں حق نظر نہیں آ رہا ہے تو قیامت کے حقائق بھی ہمیں نظر نہیں آئیں گے. انہ هو الحق بھی دکھائی نہیں دے گا, وہ حق دکھائی نہیں دے گا نہ حق سنائی دے گا. تو ہم اندھے خلق ہوں گے محشر میں, اٹھائے جائیں گے تو اندھے, اٹھائے جائیں گے تو بہرے, اٹھائے جائیں گے تو گونگے, چلنا نہیں آئے گا. اس لیے کہ ہم نے پیر نہیں خلق کیے ہیں. وہ پیر کہ جو معارف حاصل کرنے کے لیے, مجلس کے لیے, محفل کے لیے جو قدم آگے نہیں بڑھتے, مسجد کے لیے جو قدم چلتے ہوئے نہیں جاتے, وہ قدم شل ہو جاتے ہیں, یعنی اس پہ زنگ لگ جاتا ہے, وہ مڑ جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, جھڑ جاتے ہیں. اب وہاں جب اٹھیں گے تو ایسے ایسے چلیں گے, سینے کے بل چلیں گے. تو کہیں گے یہ کیسا چل رہا ہے چوپایوں کی طرح, پیر کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ تو کہیں گے پیر کو لے کے کہاں جائے تھے ہم, ہمارے پیر تو میکدے کے راستے میں ٹوٹ گئے, ہماری آنکھیں تو جام و صبح دیکھتے دیکھتے جو ہے ختم ہو گئی, ہاتھوں میں ہراشا, آنکھوں میں تو دم ہے, رہنے دو بھی ساغر و مینا میرے آگے. تو ساغر و مینا دیکھتے دیکھتے آنکھیں سلب ہو گئیں, ہاتھ سے جام اٹھاتے اٹھاتے ہاتھ شل ہو گئے, سب پورا وجود ختم ہو گیا. یہ وجود کب بنتا تھا؟ وقت زیادہ ہو چکا ہے, اسی کو ہم کل تھوڑا سا اس کو ختم کریں, گفتگو کو, کہ اب آپ نے محسوس کیا کہ کس طریقے سے وہاں وجود ملا تھا یہاں کے لیے, اسی طرح یہاں وجود بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس کو اگر سیریس نہیں لیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ہم اگر ہم یہ کہیں کہ جب یہاں حق دیکھنا نہیں ہے تو ہم کو حق کی آنکھوں کی ضرورت کیا ہے, لیکن جب وہاں جائیں گے تو انہیں ان آنکھوں کی ہمیں ضرورت محسوس ہوگی, ان سماعتوں کی ضرورت محسوس, جو وہاں کام آنے والی ہیں. اس کے لیے یہاں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ یہاں اپنی سماعتیں بنا لو, اپنی بصارت بنا. ہم پوچھیں گے پروردگار کیسے بنائے, کوئی نمونہ تو سامنے رکھ کہ کس کو دیکھ کے اپنی تصویر بنائے. تو اللہ نے آدم کی تصویر دی دور آدم کے لوگوں کو, نوح کے زمانے میں نوح کی تصویر دی, خلیل کے زمانے میں خلیل کی تصویر پیش کی کہ ایسی تصویر تم لوگ بنا کے آ جاؤ, ہم قبول کر لیں گے. لیکن ہم سے جو تصویر قبول کی جائے گی نہ وہ آدم اور نوح کی, بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں نبی کریم کی تصویر کو سامنے رکھ کے اپنی تصویر کو بنانا ہے, اس میں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے, لیکن ویسی ہی تصویر بنانے کی کوشش کرنا ہے. ہو بہو, ہو بہو اگر محمد اگر کوئی بن جائے تو اسی کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں. تصویر مصطفیٰ کو دیکھ کر جس نے اپنے آپ کو ڈھال لیا, اور کہتے ہیں کہ میرے چلنے میں, میرے پھرنے میں, میرے دیکھنے میں, میرے سننے میں, میرے چال ڈھال میں مصطفیٰ نے کوئی بھی کمی محسوس نہیں کی, اور کوئی عیب اور نقص میرے افعال میں نہیں دیکھا. تو گویا مجھے سند دی ہے مصطفیٰ نے کہ تم ہو بہو ویسے ہی ہو جیسے میں, تم ویسے سوتے ہو مرتضیٰ جیسے میں سوتا ہوں. کہ کافروں کو بھی گمان ہونے لگا کہ مرتضیٰ نہیں سو رہے ہیں, مصطفیٰ سو رہے ہیں. یعنی سونے کا انداز ویسے ہی جیسے مصطفیٰ کا انداز ہے, اٹھنے کا انداز ویسے ہی جیسے مصطفیٰ کا انداز ہے, چلتے ویسے ہی ہیں جیسے مصطفیٰ چلا کرتے ہیں, بیٹھتے ویسے ہی ہیں جیسے مصطفیٰ بیٹھتے ہیں. یعنی ہو بہو تصویر مصطفیٰ ہے, سیرت میں, صورت میں, رفتار میں, گفتار میں. اسی کو مرتضیٰ کہتے ہیں, انہی کو حسن مصطفیٰ کہتے ہیں, کہ اسی کو حسین شہید کربلا, جو تصویر مصطفیٰ میں جو ڈھل جائے. اسی لیے کہتے ہیں اولنا محمد اوسط, یعنی سب محمد ہی محمد ہے. یہ کون ہے؟ یہ بھی محمد ہے. یہ کون؟ جس نے محمد کو نہیں دیکھا ہے ان کو اگر حسن مصطفیٰ سامنے رکھ دیا جائے تو کہتے ہیں یہ تم محمد ہی. یعنی جو محمد مصطفیٰ کے جو خصوصیات اور جو ان کے کا انداز گفتگو اور حسن خلق جو سنا ہے, جو دیکھا, وہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے یہ تو محمد مصطفیٰ ہے نا. جو خصوصیات ہمیں قرآن مجید میں مصطفیٰ کی بتائی گئی ہیں, ایک ایک امام کی تو قرآن مجید میں نہیں بتائی گئی ہے, مصطفیٰ کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق عظیم حضرت مصطفیٰ کے اخلاق کو کہا گیا. ویسے ہی اخلاق جب ہم حسن مصطفیٰ میں دیکھتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی کریم کو نہیں دیکھا ہے, وہ لوگ فرزندان مصطفیٰ کو دیکھ کے کہتے تھے کہ ہم جمال مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں. چنانچہ خراسان کے لوگ جنہوں نے نبی کریم کو نہیں دیکھا تھا, مشتاق دیدار مرسل اعظم تھے, ان لوگوں نے کہا ہم نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا, فرزند رسول ذرا محمل سے چہرہ تو باہر نکالیے تاکہ جمال رسالت کا دیدار ہو سکے, یعنی آپ کے چہرے کو دیکھیں گے تو مصطفیٰ یاد آ جائیں گے. نہ صرف حسن مصطفیٰ, امام رضا, امام محمد تقی, بلکہ غیبت کبرا کے بعد جو کوئی بھی نائب امام ہو اسے ویسے ہی بننا ہے, اپنے دور میں کوشش کرنا ہے کہ مصطفیٰ دکھائی دیں اپنے دور میں. چنانچہ غوث خاموشی مرحوم ہو چکے جماعت اسلامی کے صدر تھے حیدرآباد میں, وہ جب جماران گئے تھے امام خمینی سے ملاقات کے لیے, خود ان کے جملے ہیں, میں بچہ تھا جب میں نے ان کے منہ سے سنا کہ غوث خاموشی نے کہا کہ جس وقت میں تہران گیا جماران امام خمینی سے ملنے کے لیے, جب پردہ ہٹا اور وہ باہر آئے تو مجھے دیکھ کر مجھے آنکھوں سے خود بخود بے ساختہ آنسو نکل گئے, مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں مرسل اعظم کو دیکھ رہا ہوں, جیسے میں محمد مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہوں, کیونکہ فرزند مصطفیٰ کو دیکھیں گے تو مصطفیٰ یاد آئیں گے. جس طرح سے فرانس میں مسیحیوں نے دیکھا تو کہا کہ ہم کو خمینی کے اندر مسیح نظر آ رہے ہیں, مسیح نظر آ رہے ہیں. ہوتا ہے ایسا کہ جو صفات ہم سنتے ہیں وہ ان کے اندر جلوگر نظر آ رہے ہیں. تو ہم غور کریں, ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم یہ سب چیزیں بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں, یعنی ہم اپنا وجود تعمیر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنی آنکھ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں, ہم اپنا دل بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں, ہم اپنا ذہن بنا رہے ہیں یا نہیں. ہمیں تعمیر کرنا ہے, کوشش کرنا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے اس میں لگے رہنا ہے کہ ہماری سماعت بن رہی یا نہیں بن رہی. اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کسی مومن کے سامنے رکھیں اور پوچھیں کہ تم میرے دوست ہو, مجھے بتاتے جاؤ کہ میری سماعت بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں یا نہیں سن رہا ہوں, میں واقعی حق بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا ہوں. اگر اسی لیے کہا مومن کے لیے آئینہ ہے, جیسے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ کالک تو نہیں لگی ہوئی ہے, آنکھ وانکھ برابر تو ہے, میری جگہ پہ ہے یا نہیں ہے, میرا چہرہ برابر ہے, آئینے میں دیکھتے ہیں نا. المومن و مرأۃ المومن, مومن کا آئینہ ہے. مومن کے سامنے اپنے صفات رکھ کے پوچھئے کہ میں برابر ہوں یا نہیں ہوں. اگر مومن کہے کہ نہیں تھوڑا سا تمہیں چینج ہونا ہے, تھوڑا تمہارے اندر بخل ہے, تھوڑا تمہارے اندر کنجوسی ہے, یا تمہارے اندر تھوڑی سی جو ہے نا تھوڑا سا ڈرپوپن ہے, یا تھوڑا سا جو ہے تمہارے اندر جو ہے ایسی چیزیں آ گئی ہیں, اس کو کم کرنے کی کوشش کرو. صدیقی, بس گفتگو تمام کرو. صدیقی, ولادت کا دن ہے نا, شب ولادت, ایک دوسرے کو ہدیہ کیا دینا ہے, تو کہا کہ صدیقی میرا دوست وہ ہے, صدیقی من اہدا الیہ عیوبی, جو میرے عیب مجھے تحفے میں دے وہ میرا دوست ہے. جو کہے کہ آپ میرے دوست ہیں مگر تحفے میں میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے, اسے پوری کر لیجیے, تو آپ شکریہ ادا کریں. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی آپ نے ذرا ماما ٹیڑھا لگا لیا, ذرا سیدھا کرے, تو میں کہوں شکریہ, یہاں پہ کچھ چیز لگی ہوئی ہے کالک, آپ پہنچ لیجیے, میں کہوں شکریہ. لیکن ہمارے پاس کیا ہے, ذرا سا کچھ کہہ دیں کہ آپ ایسے ہیں تو بگڑ جائیں, بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ وہ میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے, جو مجھے تحفے میں یہ سب چیزیں دے رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اس لیے کہ یہ سب چیزیں یوں ہی تحفے میں نہیں ملتی, عبادتوں کا ذوق یوں ہی نہیں ملتا, ہر پیشانی کو سجدے کا شرف نہیں ملتا, ہر مظروف اس ظرف کے لائق نہیں ہوتا. اللہ ہر ایک کو علم نہیں دیتا, ہر ایک کو تقویٰ نہیں دیتا, ہر ایک کے دل میں محبت علی نہیں دیتا, ہر بزم میں انوار کا دھارا نہیں آتا, ہر گود میں قرآن کا پارا نہیں آتا, ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا، ہر بیوی کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا، ہر ایک کو جھولا جھلاتے نہیں جبریل، ہر بچے کا گہوارہ جھلاتے نہیں جبریل، ہر بزم میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر گود میں قرآن کا پارا نہیں آتا، ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا، ہر بیوی کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا، ہر ایک کو قرآن سناتے نہیں جبریل، ہر بچے کا گہوارہ جھلاتے نہیں جبریل، ہر ایک کو احساس علم مل نہیں سکتا، ہر ایک کو دیدے نم مل نہیں سکتا، ہر فرد کو دیدے نم مل نہیں سکتا، ہر کاندھے کو مولا کا علم مل نہیں سکتا، ہر ایک کو شبیر کا غم مل نہیں سکتا، تقسیم جو ہو جائے وہ دولت تو نہیں ہے، زہرا کی دعا مال غنیمت تو نہیں ہے۔ تو دعا کریں پروردگار عالم ہمیں اخلاق حسنا سے مزین فرما، پروردگارہ ہمیں عقل سلیم اور فطرت سلیم عطا فرما، ہمارے قلوب کو نور وہی نور محبت اہل بیت سے منور فرما، پروردگارہ ہمارے اموات کو بخش دے، ان کے درجات کو عالی فرما، پروردگارہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے اس موقع پر پروردگار مظلوموں کی نصرت فرما، بالخصوص یمن کے مظلوموں کی مشکلات کو دور فرما، ماہ مبارک رمضان پہ جو ان پر ظلم ہو رہا ہے پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما، پروردگار ان کے ملک کو آزاد فرما، انصار اللہ کی نصرت فرما، پروردگار امام اسد جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انسان میں شمار فرما۔